باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. جو سلسلہ ہم کر رہے ہیں اس کا نام فیضان صحابہ و اہل بیت ہے، اور آج کا موضوع ہے فضائل صحابہ اور اہل بیت. صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، دونوں ہی ہمارے سر کے تاج ہیں اور دونوں ہی سے ہمیں محبت ہے. ان دونوں ہی کا دامن گویا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یوں کہہ لیجئے جو بات کی گئی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. پہلے سلسلے میں حسب معمول شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم میں سے میرے نزدیک ترین قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. تو ہمیں اپنی عادت بنا لینا چاہیے کہ ایک عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور نسبت کے حوالے سے ہمارے وہ اپنے تاثرات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں. تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے. تو ہم بھی اپنی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں جہاں شریعت ہمیں نہیں روکتی اور ہمیں ترغیب موجود ہے، تو اپنی عادت بنائیں کہ درود پاک کی کثرت کریں. بہت تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نیت بھی فرما لیجیے اور درود پاک بھی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ان شاء اللہ عز و جل. سلسلے کے حوالے سے سب سے پہلے مفتی جمیل صاحب کی طرف بڑھوں گا میں. اور حضور، آج ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام علیم الرضوان و اہل بیت اطہار کے فضائل اور عظمت. تو سب سے پہلے ان کے فضائل اور ان کے مناقب کے حوالے سے ابتدائی گفتگو، اور پھر صحابی کسے کہتے ہیں یہ بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے، اور پھر اہل بیت اطہار کی طرف بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صحابہ اور اہل بیت اطہار، ان کے جو فضائل ہیں
جی،
اس سے کو بیان کرنے سے قبل اتنی بات ہی جان لینا ضروری ہے
جی
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
جی
سید الانبیاء والمرسلین
جی
بنایا ہے.
جی
تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور رسولوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند و بالا ہے
جی،
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں
جی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائی ہیں.
ٹھیک ہے.
خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نسب کا بیان کرتے ہوئے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى کنانا من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو نسب عطا فرمایا، وہ نسب تمام دنیاوی نسبوں میں سب سے افضل و اعلیٰ تھا. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کی دوسرے خاندانوں کے مقابلے میں فضیلت کو بیان فرمایا. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو اب وہ نسبت رکھنے والی ان چیزوں میں سب گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
کہ کسی بھی شخص کے یا تو گھر سے باہر اس سے متعلقین ہیں یا گھر کے اندر ہیں
جی.
تو گھر کے اندر رہنے والوں کو ایک اہل بیت کہا جاتا ہے
جی،
اور گھر سے باہر رہنے والے جو متعلقین ہیں ان کو دوست و احباب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو دوست و احباب عطا فرمائے، وہ دوست و احباب بھی اپنے زمانے کے اعلیٰ اور افضل ہستیاں ہوا کرتی تھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جو اصحاب ہیں، دوست و احباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فضیلت و مرتبہ عطا فرمایا، اور یہ حضور کے صحابہ
جی
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت و صحبت کی برکت سے دیگر تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو حواری ہیں، ان کے جو متعلقین ان پر ایمان لانے والے تھے، ان تمام کے مقابلے میں حضور کے صحابہ کا درجہ بلند و بالا ہے. تو اہل بیت کا اولاً جو مستاق بنتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دیں. یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں اہل بیت ازواج مطہرات کا یہاں سیاق سباق میں اگر کلام دیکھیں تو 21 پارے کا جو آخری آیات ہیں وہ اور 22 پارے کی ابتدائی آیات، اس میں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، ان سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، اور احادیث کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اہل بیت کے اس خطاب میں شامل کرنا احادیث کریمہ سے ثابت ہے. تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں، دوست و احباب ہوں، وہ تمام نبیوں کے دوست و احباب سے زیادہ ان کا مرتبہ مقام ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانہ ہے، گویا سادات کرام ہیں، حضور کا کی جو آل ہیں، یہ دنیا کی عظیم سے عظیم ہستی کی بھی جو آل ہیں، ان سے حضور کے گھرانے کی فضیلت بڑھ کر ہے.
سبحان اللہ. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہوں یا آپ کے اہل بیت اطہار آپ کی آل ہو، یہ ان کی رفعت اور ان کی عظمت جو ہے وہ دنیا کے ہر خاندان سے اور ہر دوست و احباب سے بڑھ کر ہے. تو اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ساری جو برکتیں باہر ہیں آپ کی گفتگو کو اگر حاصل نکالوں میں، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی بنیاد پر ہے. تو یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس فرد یا جس شے کا تعلق جتنا زیادہ مضبوط، جتنا زیادہ گہرا اور جتنا زیادہ قربت پہ مشتمل ہوگا، اس کا تقدس اور اس کی عظمت اتنی بڑھتی جائے گی.
جی بالکل
بالکل ایسا ہی ہے. راشد بھائی آپ کی طرف آؤں گا، اور استاد صاحب نے بیان فرمایا ان سے آپ نے کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، صحابہ اکرام کے حوالے سے ایک اجمالی گفتگو فرمائی. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ بیان فرما دیں کہ صحابہ میں، یعنی نا ایک تعریف کے اعتبار سے، صحابہ میں کون افراد داخل ہیں اور اہل بیت میں کون کون افراد داخل ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علیہ سنت کے اشعار سے میں ابتدا کرتا ہوں. امام علیہ سنت فرماتے ہیں، پا رہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر اور رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام. قبلہ مفتی صاحب نے، استاد صاحب نے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جس میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرمائے. اب یہاں اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والا اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو میں روز بھائی، کسی بھی معاملے میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو صرف ایک پہلو کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس معاملے سے متعلق جو بھی دلائل ہوتے ہیں سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ
کیا جاتا ہے، سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا
ہے. تو اب اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ہم قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا اگر سیاق و سباق دیکھیں، یعنی اس سے پہلے والے احکام اور اس کے بعد والے جو ارشادات ہیں ان کو دیکھیں، اسی طرح تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ کو دیکھیں، احادیث کی شروحات کو دیکھیں، اور بالخصوص صحابہ کرام علی مردوان کی بول چال اور ان کے محاورے کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے مراد متعدد گروہ ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے. قرآن پاک کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے مفسرین نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ اہل بیت سے اس آیت مبارکہ میں مراد اور اہل بیت کے لفظ کا پہلا مصداق یہ امہات المومنین یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں. امام نسوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی تفسیر مدارک میں اس کو ذکر کیا، اور تفسیر جلالین میں بھی بیان کیا گیا کہ اہل بیت سے مراد اس آیت مبارکہ میں امہات المومنین ہیں، یعنی وہ افراد جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتی ہیں۔ اور دوسرا مصداق اس کا یہ بھی بیان کیا گیا جو احادیث سے بھی ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور محبوب اور چچا زاد بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔
اہل سنت کا بینا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بینا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے، نجم ہے اور نام عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔
بیت سے مراد امہات المومنین بھی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آل بھی ہے، اور اہل بیت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے جانے والے، آپ کی خدمت خاص کرنے والے، کہ وہ صحابہ جن کو خاص خدمت کا موقع ملا انہیں بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ جیسے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ میری اہل سے ہے، مجھے اپنے اہل میں سب سے محبوب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، جن کو صاحب النالی والوسادہ کہا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالان مقدسہ کی خدمت فرماتے تھے، آپ کے آرام کے لیے بستر کی خدمت فرماتے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابہ کرام اہل بیت سے شمار کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی جب یمن سے آئے تو ہم نے ایک عرصے تک یہ گمان رکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت سے ہیں، کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کاشانہ اقدس میں اتنا آنا جانا تھا کہ اس کثرت کی وجہ سے ہم گمان کرتے تھے کہ یہ اہل بیت سے ہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نسبی رشتہ دار جن کے لیے زکات لینا ناجائز ہے، یعنی جو بنی ہاشم سے ہیں، جو پانچ مخصوص خاندان ہیں، ان پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ عربی کی علم عقائد کی کتاب ہے، اس کا حاشیہ ہے امام اہل سنت کا المعتمد المستند، اس میں آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے محبت اس بنا پر نہیں ہے کہ آپ ابو قحافہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مولا علی سے اس لیے محبت نہیں کہ آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں، بلکہ محبت کا رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی بنا پر ہے۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا، آپ کا سچا غلام اور عاشق بنا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے، خواہ وہ اہل بیت اطہار سے ہوں یا صحابہ کرام سے ہوں، اور دونوں کی محبت جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بھی علامت ہے۔ یعنی علماء کرام نے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی شرائط لکھی ہیں کہ ہم کیسے پہچانے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں، تو جہاں محبت مصطفیٰ کی دیگر علامتیں ہیں، وہاں پر بنیادی علامت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کی جائے، اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت وہ چیز ہے کہ جو شریعت کو بھی مطلوب ہے، بالخصوص صحابہ کرام کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے احبوا اہل بیتی بحبی، میری محبت کی خاطر اہل بیت سے محبت کرو۔ اور اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ کنز المال کے بڑے پیارے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں اساس الاسلام حبی وحب اہل بیتی، اسلام کی اساس، اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ انتہائی اہم بات کرنا چاہوں گا کہ یہ آیت مبارکہ،
آپ کی ہر بات اہم ہے ہمارے لیے،
اس آیت مبارکہ یعنی جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ تو اس آیت مبارکہ کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں اہل بیت اطہار کی پاکیزگی کا بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں یا اہل بیت کے تعارف کے اعتبار سے علماء کا کلام دیکھیں، تو دونوں طرف سے ہی دلائل دیے گئے ہیں، یعنی امہات المومنین بھی اہل بیت میں داخل ہیں، اور حسنین کریمین، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، دونوں ہی پر اہل بیت کا اطلاق ہوا ہے۔ علامہ سیوطی نے تفسیر در منصور میں جب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی تو وہاں پر دونوں طرح کی احادیث کو ذکر کیا۔ اسی طرح امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے اشرف المعبد لآل محمد، جو آپ کی اہل بیت کے حوالے سے بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں بھی آپ نے دونوں طرح کی احادیث ذکر کی۔ تو یہ ایک ذہن میں جو شیطان بسا اوقات وسوسہ دلاتا ہے کہ ایک کی اگر تعریف کی جائے گی تو معاذ اللہ دوسرے کی تنقید ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے اور دین اسلام ایسا حسین ایک تصور پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کا اقرار کیا جائے، اور ایک اہل فضیلت کی فضیلت بیان کرنے سے دوسرے اہل فضیلت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو بھی یکتا اور نمایاں بنایا، اور صحابہ کرام کو بھی، اور امہات المومنین کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ لہذا ایک سچے مومن اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہونے کی یہ شان ہوتی ہے، اور یہ اظہار ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے، خواہ امہات المومنین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا جملہ صحابہ میں سے کوئی بھی فرد ہو، ہر ایک کی شان بیان کی جائے گی، منقبت بیان کی جائے گی، فضیلت بیان کی جائے گی، اور ہم کریں نہ کریں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی فضیلت پر رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ناطق ہے۔
ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے اہل بیت، آیا ہے تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت۔
عدنان بھائی، ایک مجموعی طور پر ہماری کافی ساری گفتگو ہوئی ہے، اور بالخصوص اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بھی پیش کی، کچھ احادیث بھی بیان ہوئی، اور کچھ اصولی باتیں بھی بیان کی گئی۔ میں آپ سے چاہوں گا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں صحابہ اکرام علی مردوان کے جو فضائل و مناقب آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام و مرتبہ قرآن کریم میں عطا فرمایا، جو وعدے فرمائے، یا جو رضا کے مزدے سنائے، اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں۔
مروز بھائی، جیسے حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت اور رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عظمت اور رفعت کو صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان بیان فرمایا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان، ہر ایک صحابی ان کی عظمت اور رفعت، یوں تو کئی ایک صحابہ کرام علیہ مردوان وہ ہیں جن کی علیحدہ علیحدہ نام لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فضیلت ذکر فرمائی، لیکن اگر اجمالی طور پر ہم دیکھیں تو مطلقاً قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات ایسی ہیں جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر نام کے ساتھ کوئی فضیلت نہ بھی مل سکے ہمیں،
ٹھیک ہے،
تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف، اور قرآن مجید فرقان حمید کا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ، کہ اللہ تبارک تعالی نے ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے، کہ ہر ایک صحابی کے ساتھ، اب کسی کا نام لے کر فضیلت نہ بھی ملے، تب بھی جو صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور رفعت، اور اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں، یہ ایسی قرآن مجید کی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا، جو صحابی کی تعریف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو، اور ایمان پر ہی آپ ان کا دنیا سے جو ہے خاتمہ ہوا ہو، ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، تو ان کی عظمت اور ان کی رفعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عظمت اور یہ رفعت کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر صحبت کو پانا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعلق ہے، وہ پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان سے، اس بندے کے بارے میں بتاؤ جس نے نہ کوئی ایک بھی نماز ادا کی، نہ ایک بھی حج کیا، نہ ایک بھی روزہ رکھا،
اس کے باوجود وہ بندہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام علیہ مردان سے پوچھتے تھے اس کا نام بتاؤ, اور وہ صحابی تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, رستے میں مسلمان ہوتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, ساتھ چلے جاتے ہیں اور وہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. تو صحابہ کرام حضرت عسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو صحابہ کرام علیہ مردوان صحابی ہونا اس قدر بڑے مقام اور مرتبے کا سبب ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی. قرآن مجید فرقان حمید کی وہ ساری کی ساری آیات جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے حق میں ہیں, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے اوصاف بیان فرمائے اللہ
تعالیٰ. ہلکا ہے یارات اور ریشم کی طرح نرم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل, تو صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور رفعت, قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں ہدایت کے لیے معیار بیان فرمایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, ہدایت پر قائم رہنے کا, ہدایت کا معیار اللہ تبارک نے بیان فرمایا. فرمایا جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں اس طرح تم ایمان لاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے.
ایمان کا معیار ان کی ذات
کا معیار اللہ تبارک نے انہیں بیان فرمایا. تو یوں صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور رفعت, یہ ساری کی ساری آیات ایسی اور ایسی بے شمار آیات, صحابہ کرام علیہ مردوان جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد جو مشرف بہ اسلام ہوئے, سب کے سب کلم وعد اللہ الحسنہ کی بشارت کے اندر داخل ہیں. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی عظمت اور رفعت قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے. اہل بیت اطہار کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی تعلق ہے ان کا, حضور کے گھر والے بھی ہیں اور صحابیت کا شرف بھی انہیں
یہ حاصل ہے. خصوص مطلق ہیں.
جی جی بالکل. اور صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں وہ چونکہ شرف صحابیت سے مشرف ہیں, اور بعض ایسے ہیں چونکہ یعنی تقسیم کر دی جاتی ہے کیوں کہ سمجھانے کے لیے کہ یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں, اور بعض وہ ہیں جو صرف صحابیت کے درجے پر فائز ہیں, لیکن دونوں ہی عظمت اور رفعت کے امین ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, فرمایا اکرمو اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو, ارشاد فرمایا بے شک یہ تم میں بزرگ ترین لوگ ہیں, خیارکم یہ افضل ترین لوگوں میں سے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا, اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے ایک نہایت لطیف بات, اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہم تک دین اور شریعت پہنچنے کا ذریعہ اور سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہی تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں, اور جو عدل و انصاف پر الصحابۃ کلہم عدول, کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سب کے سب عادل ہیں, سب کے سب عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اور یہ یعنی ہم تک جو دین پہنچا قرآن مجید فرقان حمید احادیث طیبہ, یہ سب صحابہ کرام علیہ مردوان کے واسطے سے پہنچی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عظمت اور وہ رفعت عطا فرمائی ہے کہ کسی مومن کے دل میں ان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ہر مومن جانتا ہے کہ اگر معاذ اللہ کچھ ایسا معاملہ ہو, صحابہ کرام علیہ مردوان کی عزت پر کوئی حرف آئے, تو پھر بندے کا دین, ایمان, شریعت یہ محفوظ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ یہ پہنچا ہی ان کے وسیلے سے ہے, ان کے ذریعے سے ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ایک اور بات کہ جو شخص مثال کے طور پر ایک استاد ہے, اس کی شہرت ہے حدیث پاک کے حوالے سے یا تفسیر بیان کرنے کے حوالے سے یا کسی اور فن کے اندر ہے, تو اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں لوگ انہیں بھی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فلاں استاد صاحب سے پڑھا ہوا ہے, یہ اتنے بڑے عالم صاحب کا شاگرد ہے,
کسی بھی شعبے کا ہو
وہ, ٹھیک ہے. اور یعنی اس اعتبار سے ہم دنیاوی طور پر عزت, مقام اور مرتبہ اس اعتبار سے لوگوں کی جانچ اور پرکھ کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, یہ تربیت یافتہ کس کے ہیں؟ کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ.
آج ہی ڈگری چلتی ہے, بتاتے نا لوگ کہ ہم نے اس کالج سے پڑھا ہے, اس یونیورسٹی سے پڑھا ہے, فورن یونیورسٹی سے پڑھا ہے. اب جیسی وہ یونیورسٹی, جیسی کالج, جیسا انسٹیٹیوٹ, جیسا ادارہ ہوتا ہے, اسی حساب سے جو ہے ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے.
سو شغلے ہیں ان چاروں کے چار سو شغلے ہیں ان چاروں کے چار سو شغلے ہیں ان چاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم
عدنان بھائیوں کے کلام سے مجھے دو باتیں عرض کرنے کے اگر آپ موقع دیں. پہلے تو عدنان بھائی
آپ کو موقع دے رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ کالز جو ہے ہمارا ویٹ کر رہی ہیں آپ کو, اب موقع ہے چلیں آپ کے کہیے آپ کہیے.
عدنان شیخ بھائی نے جو شعر پڑھا امام علیہ سنت کا اس میں خلفائے راشدین کا ذکر ہے, لیکن امام کون ہے؟ امام اہل سنت ہیں جو اہل سنت کے عقائد کی ترجمانی فرماتے ہیں. آپ کا ایک شعر ہے جس میں خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہے اور پنج تن پاک کا بھی ذکر ہے, ایک ہی شعر میں سب کا ذکر ہوتا ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں, مولا گلبن رحمت زارا سبتین اس کی کلیاں پھول, صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اور عدنان چشتی بھائی کے کلام سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کی شان دیکھیں اور ان کے ایمان کا عالم دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی لفظ آتا ہے یا ایہا الذین آمنو, شریعت کے احکام پہنچتے ہیں اور اس کا مخاطب تا صبح قیامت جتنے بھی مومنین ہیں سب ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کا پہلا مخاطب اور پہلا مصداق کون ہے. جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ اور اہل بیت اطہار. تو اور کوئی فضیلت بیان نہ بھی کی جائے, یا ایہا الذین آمنو کے جو الفاظ ہیں قرآن کے, یہی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے ایمان اور ان کی شان کے اظہار کے لیے کافی ہیں.
سبحان اللہ, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اب یہ جو عظمتیں اور رفعتیں بیان ہو رہی ہیں, ہم تو ایک کانٹیکسٹ میں بیان کرتے جا رہے ہیں, لیکن اگر اسے کیٹاگرائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ہوں یا اہل بیت اطہار عدنان بھائی, ان کی جو فضیلت و عظمت ہے نا وہ مختلف جہتوں سے ثابت ہوتی ہے. اللہ نے چاہا تو سلسلے کے آخر میں شامل کریں گے اس کو, شروع سے آخر تک کی جو ہماری گفتگو ہے, لیکن ابھی ہم جب کالز کے بعد اور عدنان بھائی سے ایک کلام بھی سننا ہے, راشد بھائی سے ایک سیگمنٹ بھی شامل کروانا ہے, اس طرف بھی آئیں گے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے تو ان کو فضیلت ہے, یہ تو بالکل ہے, بنیادی ہے, قرآن و حدیث میں ان کے فضائل آئیں اس لیے بھی یہ بازمت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عظمت کردار کی بھی بلندی پر فائز ہیں. ان کے اخلاق, ان کا کردار, اس کی جو تربیت ایسی ہوئی کہ وہ خود کردار اور ان کی جو ادائیں تھیں, ان کی جو بولنے کے, بیٹھنے کے, چلنے کے, پھرنے کے, لوگوں سے معاملات کے جو انداز تھے وہ خود ایسے متاثر کن تھے کہ جو ان کی صحابیت کو بھی نہ جانتا ہو, جو ان کے دیگر فضائل کو بھی نہ جانتا ہو, اس کے سامنے جب ان کے سیرت کے گوشوں کو رکھا جائے تو وہ کم از کم یہ کہہ اٹھے گا کہ کسی عظیم انسان کی بات کی جا رہی ہے. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور کال شامل کرتے ہیں. جی,
آل اور اہل بیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے تو کہا گیا کہ نہیں, جو آپ پہ ایمان لائے, جو آپ کے فالوور ہیں, ماننے والے ہیں, وہی آپ کے عیال کہلائیں گے, اور صحابہ کرام کے لیے ایک مشہور حدیث ہے نہیں کہ وہ اصحابی کا نجوم ہو کے جو بھی ان کی اطاعت کرے گا, تو اس میں علماء ذیقار تھوڑی سی وضاحت فرما دے.
ٹھیک ہے جی, پہلی بات آپ نے کی کہ اہل بیت میں کون داخل ہے تو اس کی وضاحت تو ہو گئی. مفتی صاحب, یہ شاید غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض رشتہ دار جو ہیں وہ ایمان لے کر نہیں آئے, یا اگر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو تو اسے نسب کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟
نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی متعلقین تھے
جی,
جیسے چچا تایا وغیرہ جو تھے, تو ان میں جو ایمان نہیں لایا
ٹھیک ہے,
تو اس کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس تعلق ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے, وہ شرف کی وجہ ہی ٹوٹ گئی,
وہ شرف کی جو وجہ ہے وہ نسبت تھی تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب جیسے
البتہ بعض اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی ایک محبت بھرا عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا صلہ
جی
اس کو دے دیتا ہے. جس طرح ابو لہب کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا تایاؤں میں اس کا ذکر ہے اور یہ عبد المطلب کی اولادوں میں ہیں.
ٹھیک ہے,
لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے حوالے سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو ان میں اجنبی رشتہ دار, ان میں یہ ابو لہب کا نام سر فہرست آتا ہے جس نے سرکار دو عالم
پوری صورت مبارکہ اتری
تبلیغ کے حوالے سے بہت زیادہ سرزنش کی تھی اور پورا لوگوں کا مجمع منتشر کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں نازیبہ جملے کہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں سورہ ابی لہب وہ نازل فرما دی, سورۃ اللہب. تو اب اس میں اس کی مذمت ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش پر جو صویبہ کنیز نے آ کر اس کو اطلاع دی تھی تو اس پر اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا تھا اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی وہ بحیثیت نبی نہیں بحیثیت ایک بھتیجا, کیونکہ حضور کے والد گرامی عبداللہ کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہو چکا تھا تو اب ان کے ہاں ایک اولاد ہوئی ہے تو اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا. تو روایات میں آتا ہے جس کا بخاری شریف میں بھی یہ کتاب النکاح میں اس کا ذکر موجود ہے, جب خواب میں ابو لہب کو مرنے کے بعد دیکھا گیا تو اس کو آزاد کی کیفیت ہے اور ایک اس کو کہ ہر پیر کے دن اس کو پانی میسر آتا ہے,
ٹھیک
ہے, وہ سیراب ہو جاتا ہے. تو اس طرح روایات میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چونکہ اس نے خوشی منائی تھی تو اس کی ایک برکت وہاں اس کو عذاب میں تخفیف کی صورت میں ملتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو کسی کی آل میں ہو,
ٹھیک,
سید اگر ہے یا کسی بھی نسب سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو اگر وہ ایمان, یہ سارے رشتے نسبی وغیرہ تو یہ ایمان سے ریلیٹڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, تو اگر کوئی آل اولاد میں کوئی شخص بے دین ہو جاتا ہے, دین اسلام چھوڑ دیتا ہے, تو اس کا جو ایک نسبی رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا.
ٹھیک ہے,
اللہ نہ کرے, معاذ اللہ, اگر کوئی سادات کے گھرانے کا کوئی فرد تھا اور اگر اس نے دین اسلام معاذ اللہ ترک کر دیا ہے تو اب اس کی وہ سیادت, وہ عظمت جو تھی, وہ لنک ختم ہو گیا, وہ اس کا تعلق ختم. اب آگے اگر اس کی کوئی اولادیں ہیں تو ان کا سادات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو اب یہ جو آل اور اہل کے حوالے سے ہیں تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گھرانے ہیں, آپ کے ازواج مطہرات ہیں, یا جس طرح اہل بیت اطہار کے افراد حسنین کریمین مولا علی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, تو یہ اہل بیت کا اطلاق ان پر اور راشد بھائی نے جس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے جن کا حضور کے گھر آنے جانے کا معاملہ ایسا تھا کہ اجنبی لوگ ان کو اہل ہی سمجھتے تھے تو ان پر بھی اہل کا اطلاق خصوصی طور پر کیا گیا ہے. لفظ آل جو ہے آل کے اندر امت بھی شامل ہو جاتی ہے.
ٹھیک,
دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اور اہل بیت اطہار ان دونوں کی عظمت ایک امتی پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں صحابہ اور اہل بیت اطہار ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں.
ٹھیک,
اور احادیث کریمہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے جس میں ان دونوں کی عظمت اور اہمیت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. جیسے کہ ساحل نے ایک سوال کے ایک حدیث کے الفاظ ذکر کیے تھے, اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ, تو کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ ان میں سے جس کی تم اقتداء کرو گے, پیروی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. جیسے اس آیت, اس حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور قرآن پاک کی آیت کو بھی ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کے معیار قرار دیا گیا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا, کہ اگر تم ایمان لے آؤ جس طرح یہ صحابہ حضور پر ایمان لائے ہیں اس طرح اگر تم بھی ایمان والے بن جاؤ, فقد اہتدوا, تو یوں صحابہ کرام علیہ رضوان کو نمایاں طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے ہادی اور ہدایت دینے والے درجے پر فائز فرما رہے ہیں, اور اہل بیت اطہار ان کی عظمت و شان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. مسند امام احمد میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح, کہ میرے اہل بیت میرے گھر والوں کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جس طرح حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے سفینے کی مثال تھی. من رقیبہ نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا, جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سفینہ نوح کی اس وقت کیفیت تھی کہ سب طرف سے پانی امڈ آیا ہے اور سیلابی اور طوفانی کیفیت ہے, تو فرمایا من رقیبہ نجا, جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا جائے گا اور جو پیچھے ہٹ گیا ہلاک ہو جائے گا. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو گویا منزل مقصود پر پہنچانے والے سفینے کی ایک مثال قرار دیا ہے کہ جس طرح اہل بیت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایمان والی قوم وہ سفینہ نوح میں جب سوار ہو گئی تو ہلاکت سے محفوظ ہو گئی, تو اس امت کے بھی افراد اگر چاہتے ہیں کہ ہم ہلاکت سے محفوظ رہ جائیں اور ہمارا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حیات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کما حقوق کس طرح کریں گے اور معرفت الہی ہمیں کیسے حاصل ہوگا, تو گویا اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے. تو اہل بیت اطہار کے کردار کو ہم نے دیکھنا ہے, ان کے کردار اور جو قرآن اور احادیث کی عملی تصویر جو اہل بیت اطہار میں ہمیں نظر آتی ہے اس کو فالو کرنا ہے, اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں ان سے بھی ہدایت لینی ہے. تو امام اہل سنت کا جو شعر ہے وہ ان دونوں احادیث مبارکہ کا ایک جامع ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو ان دونوں احادیث کو جمع کر کے امام اہل سنت یہ برملا اور ایک سچے اعتقاد کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے.
سبحان اللہ, ان دونوں حوالوں سے اتنا بھروسہ ہے,
اتنا بھروسہ ہے,
یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ الحمدللہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی ماننے والے ہیں اور ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ سمجھتے ہیں. اور یہ فزیکلی بھی دیکھا جائے تو سمندری سفر ہوتے ہیں, تو سمندری سفر میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک آدمی اگر وہ دریا کے سمندر کے کنارے رہے اور وہ کشتی میں سوار نہ ہو,
ٹھیک,
اور اس کو ستاروں کی چال ڈھال اور مشرق مغرب یہ فلاں جگہ جاتا ہے یہ فلاں ملک کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس میں اس کو مہارت حاصل ہو لیکن وہ کشتی میں پانی کے جہاز میں سوار نہ ہو, تو ایسا آدمی بھلے ہی کتنا تجربہ کار ہو ماہر ہو لیکن وہ کنارے پر ہی رہے گا, پار نہیں لگے گا. اسی طریقے سے کوئی آدمی کشتی میں تو سوار ہے, کشتی بھی بہت شاندار ہے, بہترین قسم کا پانی کا جہاز ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ بس میں اس کشتی میں سوار ہو گیا یہ مجھے پہنچا دے گی,
ٹھیک,
اب وہ ہدایت نہیں لیتا, ڈائریکشن حاصل نہیں کرتا, تو ایسا آدمی بھی گھومتا پھرتا رہے گا, ممکن ہے جہاں سے چلا تھا رات کے اندھیرے میں وہیں واپسی کھڑا ہو, پورا سفر ہونے کے بعد بھی وہ اپنی منزل کو گویا ایک
دائرے میں گھوم رہا ہو,
اسی دائرے میں گھوم رہا ہو, لیکن چونکہ وہ آسمان ہدایت یعنی جو ستارے ان کی چال ڈھال اور ڈائریکشن سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو وہ بھی منزل مقصود نہیں پا سکتا. تو اسی طرح جو سمندری سفر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ دونوں باتیں ضروری ہیں کہ وہ ستاروں سے بھی رہنمائی حاصل کریں ڈائریکشن حاصل کرنے کے لیے, اور محض ڈائریکشن ہی کفایت نہیں کرے گی, اس کو اب اپنی منزل کی طرف سفر کے لیے کشتی میں بھی بیٹھنا پڑے گا. تو یوں اہل بیت اطہار ان کی سیرت کو بھی دیکھیں
جی
اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک سیرتوں کو بھی دیکھیں, تو ان دونوں حضرات قدسیہ یہ دونوں طبقے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گویا گھر کے افراد ہیں اور جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باہر کے جو متعلقین اصحاب ہیں, تو ان دونوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چشمانے سر سے دیکھا ہے, حضور کی صحبت پائی ہے, حضور کے شب و روز انہوں نے دیکھے ہیں, تو جو ظاہر کے معاملات ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ چونکہ باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تو بہت سارے معاملات صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے باخبر ہیں, اور بہت سارے گھریلو ایسے معاملات جن سے اہل بیت اطہار وہ آگاہ ہیں, تو یوں دونوں کی آگاہی حضور کے خلوت جلوت دونوں طرح کی معلومات امتی تک پہنچنے کے لیے یہ دو بہترین ذرائع ہیں.
ٹھیک, جیسے آپ نے فرمایا ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کروں, بالخصوص جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ کہہ گئے ستاروں کے ذریعے سے کیسے سفر کیا جاتا تھا, تو پہلے ایسے ہی سفر ہوتا تھا, آپ اپنی امی ابو سے دادا دادی نانا نانی سے پوچھیں گے تو انہوں نے نہ بھی کیا ہو تو اس کی تصدیق ضرور کر دیں گے کہ پہلے سفر ستاروں ہی سے رہنمائی لے کے کیا جاتا تھا. اب بھی آپ دیکھیں اگر جیوگرافیکل آپ کی جو میپنگ ہوتی ہے یا ڈائریکشن ہوتی ہے وہ نیٹ وغیرہ کے ذریعے کمپاس کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جاتے ہیں. تو پہلے ادوار میں یہ اتنی چیزیں نہیں تھیں اور مصنوعات نہیں تھی اور اتنی ایجادات نہیں ہوئی تھی, تو یہی ایک ذریعہ تھا کہ جیسے کشتی کو ویل لگا دیے, کشتی کو اسٹیمر بنا دیا, تو ایسے ہی جو ڈائریکشن بھی آ گئی ہے. تو بہرحال صحابہ بھی ہمارے ستارے ہیں آسمان ہدایت کے, اور یہ جب بھی تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. جتنی بھی جدت آ جائے, جتنی بھی ایجادات آ جائیں, کوئی سی بھی ڈائریکشن اور میپنگ آ جائے آپ کی, لیکن ہدایت کی جو رہنمائی ہے وہ تو صحابہ ہی کے ذریعے سے ملے گی, وہ تو اہل بیت کے ذریعے سے ملے گی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے ملے گی. انشاءاللہ ایک سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں میں کثرت چاہتا ہے, برکت چاہتا ہے. ایک تو اس کا مفہوم بڑا مختلف ہے, لیکن بہرحال میں بات کو طول دیے بغیر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رزق روزگار اپنی زندگی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس میں برکت ہو جائے. تو برکت کے اسباب ہم اپنی دنیا میں, اپنے معاشرے میں, مختلف اپنے عقل و شعور کے سینریوں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے بھی برکت کے کچھ اسباب بیان کیے ہیں. انشاءاللہ عزوجل انہی میں سے ایک ایک دو دو برکت کے اسباب جو ہیں ہمارے راشد بھائی بیان کریں گے, اور ہم نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے برکت کا باعث. تو بڑھتے ہیں راشد بھائی کی طرف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جس طرح فرمایا کہ برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے, برکت, اور عموماً جب برکت کا لفظ کہا جاتا ہے تو مال ہی میں وسعت کا ایک ذہن میں تصور آتا ہے. تو ایک حدیث پاک ہے بڑی پیاری, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور امام احمد بن حنبل, امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جن کے در سے برکت تقسیم ہوتی ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا. استغفار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت کو طلب کرنا, استغفار. اور جب یہ استغفار کیا جاتا ہے تو عموماً اس کے جو لفظ استعمال ہوتا ہے استغفر اللہ, استغفار اور اس میں اعراب کا فرق ہے. کسی بھی زبان میں اگر اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش طلب کرے گا تو استغفار کے معنی جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے, لیکن مخصوص الفاظ بھی ہیں وہ میں ذکر کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جس شخص نے استغفار کو لازم کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے خلاصی عطا فرماتا ہے, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو جہاں گناہ بخشوانے کا ذریعہ ہے استغفار کرنا, وہیں پر غموں سے بچنے, مشکلات سے بچنے اور اپنی روزی اور اپنے رزق میں برکت لینے کا سبب یہ استغفار بھی ہے. اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ میں بھی جو صبح و شام پڑھنے کے اوراد و وظائف ہیں ان میں یہ ذکر کیا کہ سید الاستغفار, جس کا حدیث پاک میں بھی بیان ہے, سید الاستغفار ایک ایک بار یا تین بار پڑھیے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ پڑھنے والے کی گناہ معاف ہوں, اور اس دن رات مرے, یعنی جس دن سید الاستغفار پڑا, اگر اس دن مر گیا یا اس رات مر گیا تو شہید, اور اپنے جس فعل سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اللہ عز و جل اس سے محفوظ رکھتا ہے. تو ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے, رب کا قرب پانے کے لیے, اور دنیاوی اخروی مصیبتوں سے اپنا آپ کو بچانے کے لیے, اور بالخصوص اپنی روزی میں اضافے اور برکت کے لیے استغفار کو لازم کرنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے. تو یہ آج جو ہے ایک باعث پتہ چلا برکت کا, اس کو بھی اپنائیے. اور استغفار راشد بھائی نے ماشاءاللہ کافی تفصیلی حوالے سے, اس حوالے سے کافی تفصیل جتنی ہو سکتی تھی سیگمنٹ کے حوالے سے وہ کر دیے. باقی ظاہر سی بات اس سے تو پورا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. اور اب بڑھیں گے مزید کالز کی طرف. کالز دیجیے.
ہند کے شہر حاجی علی نگر سے علی ارشد اشرفی عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان, کیا یہ حضرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی مفتی.
اہل بیت اطہار کے دائرے میں اور اس کے اس میں حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کو شامل نہیں کیا جاتا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
میں محسن اتاری بات کر رہا ہوں ٹنڈویام سے. مجھے معلوم کرنا ہے امی معاویہ کون تھے اور ان کے معنی کیا ہیں؟
ٹھیک ہے جی عدنان بھائی, آپ کی طرف آتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں اور ان کے؟
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں.
بڑی عظمت اور رفعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیان فرمائی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہادی ہدایت دینے والا اور خود ہدایت پر ہونے والا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی اور مہدی کی انہیں بشارت ارشاد فرمائی ہے, دعا دی ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور رشتہ داری ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے یہ بھائی ہیں, تو اس اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں, حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
واہ, بڑے عظیم صاحب یہ جی عدنان بھائی نے بیان کیا. المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, اس میں فیضان نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کتنے صفحوں کا رسالہ ہے
سے یہ کتاب ہے, تقریباً 200 صفحات سے زیادہ ہیں.
ٹھیک,
تو یہ الحمدللہ رب العالمین آپ کی سیرت پر ہے, جس کے اندر فضائل بھی ہیں, آپ کے احادیث مبارکہ بھی ہیں, آپ کی جو حکومت تھی اور جو آپ کا علم جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بالخصوص ان کے وصف کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حلیم ہونا, حلم اور بردبار ہونا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے. تو ان کی مزید سیرت پر مطالعہ کرنے کے لیے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب, اس کا مطالعہ کرنا.
بڑی پیاری کتاب ہے جی, اور بڑی مستند کتاب ہے اللہ کی رحمت سے, ایک جو دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ المدینۃ العلمیہ جو ادارہ بنایا ہے اس کے تحت جو کتابیں آتی ہیں تخریج شدہ ہوتی ہیں اور مستند بھی ہوتی ہے, کتاب لیجئے پڑھیے, بلکہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور جو مختلف ہماری ای بک وغیرہ کی اپلیکیشنز ہیں وہاں سے بھی اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے, اللہ نے چاہا تو آپ کو مزہ آ جائے گا پڑھ کے. میں نے اس میں ایک روایت پڑھی, اس کا ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, معاویہ میرے رازداروں میں سے رازدار. تو یہ جملہ پڑھ کے ایسا مطلب نا, کسی کو رازدار بندہ کب بناتا ہے, کیسی اس کی فضیلت اور اہمیت ہوتی ہے. بھارت
اور ان کے نام پاک کے متعلق جیسے کہ سوال کے اندر تھا, وہ بھی ایک یعنی اچھی خاصی بحث ہے, اور اس کے مختلف معنی جو لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ جو کتابیں ہیں لغت کی, اس کے حوالے سے ان کے اندر بیان کیا گیا ہے. بلند آواز جو شخص ہو اسے بھی معاویہ کہا جاتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ خطیب جو ہو بلند آواز والا اسے بھی معاویہ کہا جاتا ہے. مختلف جو ہے آپ کے نام پاک کے معنی بنتے ہیں جو مختلف کتابوں کے حوالے سے اس کے اندر موجود ہیں, تو اس کا مطالعہ
مطلب یہ ایک ساتھ دیکھیں. اس میں ایک چیز اور, اگر کسی لفظ کا ہمیں معنی پتہ ہی نہیں ہے
جی,
لغت بھی ساتھ نہیں دے رہی,
ٹھیک ہے,
اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر پر یہ نام ایک بار نہیں کئی بار آیا ہے. ایک ماننے والے مسلمان کو معنی اور اس طرح کی چیزوں میں ان دیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں.
یہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, یعنی وہ گویا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. میرا سوال یہی تھا کہ جب اتنی معظم شخصیات جن کی عظمت پر ان کی رفعت پر قرآن و حدیث شاہد ہوں عادل ہوں, تو پھر ان کے ناموں کے اعتبار سے تو ہمیں معنی تو نہیں دیکھنے چاہیے.
دیکھیں اہل عرب کا ایک اپنا انداز تھا,
ٹھیک,
وہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ ان کے جو والد ہیں انہوں نے رکھا ہوگا,
ٹھیک,
اور جس وقت نام رکھا تھا اس وقت اسلام مسلمان اس طرح کا وہ مذہب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو نام ہیں اسماء مبارکہ ہیں ان کے اگر لغوی معنی اگر عام ہم چھوٹی موٹی کتابوں کو دیکھ کے ڈھونڈے معنی کا اس کا مطلب تو یہ آ رہا ہے.
صرف کتاب میں کہاں دیکھتے ہیں, اب تو یہ موبائل فون میں دیکھتے ہیں. اور ہمارے سلمان بھائی کہتے ہیں کہ اکثر ناموں کا معنی ہوتا ہے جنت کا پھول.
اب جیسے اب جو مثال کے طور پہ حنزلہ
جی
یہ ایک نام ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اب لغت کے اندر اگر اس کو تلاش کرنے جاتے ہیں تو اس کا معنی آئے گا جڑی بوٹی,
ٹھیک ہے.
اب ہمارے یہاں پہ لغت نے تو یہیں پہ ساتھ چھوڑ دیا کہ ایک جڑی بوٹی, کڑوی جڑی بوٹی یا کوئی بھی ایسا کوئی جڑی بوٹی. اب وہ کیا ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں پتا,
ٹھیک ہے.
اب ان کے والد نے جو نام رکھا ہوگا کچھ دیکھ کے سوچ سمجھ کے رکھا ہوگا. اب یہ ہوتا ہے کہ اتنا اب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جہاں آپ کے اوصاف حسنہ ہیں ان میں سے ایک وصف خاص یہ تھا کہ کسی کے نام میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے, غلط پہلو ہوتا, معنی غلط ہوتا, برائی کا پہلو ہوتا, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے.
جیسے تبدیل کیے بھی ہیں,
باقاعدہ روایتیں موجود ہیں, کئی نام تبدیل کیے ہیں لیکن حنزلہ نام کو تبدیل نہیں کیا.
واہ,
ٹھیک ہے. حذیفہ اس نام کے اگر دیکھا جائے تو ایک معنی آتا ہے مٹانے والا. اب کیا مٹانے والا, تو مٹانے میں باطل کو مٹانا یہ پہلو نکالا جا سکتا ہے.
مطلب نام کے معنی جو ہے جیسے آپ نے ایک تو وضاحت کی کہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جو نام ناپسند ہوتا یا مانوی اعتبار سے اسے درست نہ سمجھتے آپ جس اعتبار سے بھی آپ پسند نہ فرماتے تو اسے تبدیل کر دیا کرتے تو صحابہ پھر اسے قبول بھی کرتے تھے بلکہ حفظ جان بنا لیا کرتے تھے. لیکن ایک دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں نام کے مانوی اعتبار سے تو ایک جو لغت میں معنی دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت سارے ناموں کے جو معنی ملیں گے وہ لغوی معنی کے اعتبار سے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. جب کوئی اسم بن گیا نام تو پھر تو اس کے معنی اسی اعتبار سے کریں گے. فرق تو آتا ہے نا لغوی معنوں میں اور اسم کے اعتبار سے.
وہ ایک نوعیت چینج ہو جاتی ہے لیکن اصل وہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا یہ وصف خاص ہے کہ معنی کی برائی کسی لفظ میں پاتے تو وہ نام ہی چینج کر فرما دیا کرتے تھے اور حکم یہ دیا کہ اپنے نام اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے معنی کے حوالے سے بعض لوگ بڑی جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ان کا نام کا مطلب تو یہ ہے, لیکن جیسے کہ عدنان بھائی نے کہا کہ بلند آواز والا ایک معنی یہ ہے, خطیب قوم یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے, چونکہ عام طور پہ خطیب جو باقاعدہ خطیب ہیں ان کی آواز بہت زیادہ نمایاں ہوتی ہے
بلاوت کے جو ہے بنیادی اوصاف میں سے ایک ہے.
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین طرح خطاب بھی فرمایا کرتے تھے. تو آپ کے اندر جو اس لفظ کا معنی ہے اس کا وصف آپ کی ذات میں پایا
جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی طریقے سے وضاحت ہو گئی. اور یہاں پہ ہمیں حکم ملا تھا, ہماری ایک مجلس ہے جو ہمارے سلسلوں کو ڈیزائن کرتی ہے, تو ان کی طرف سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں بیڈ ٹائم سٹوریز یعنی بچوں کو جو عموماً رات کے وقت سوتے وقت بچوں کی خواہش ہوتی ہے, شاید آپ کی بھی خواہش رہی ہوگی اور اگر آج آپ کے گھر میں مدنی منی منی ہے تو ان کی بھی خواہش ہوگی, شاید ہر والدین کو اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے بچے کہتے ہیں ہمیں کوئی واقعہ سنائیں, ہمیں کوئی کہانی سنائیں, اور پھر والدین بالعموم سناتے بھی ہیں. تو اس کے لیے اچھی اچھی کہانیاں سنانی چاہیے. امیر اہل سنت نے بھی بہت پیارے پیارے مدنی منوں منیوں کے لیے رسائل لکھے ہیں آپ نے, اور اس میں جو ہے ہمارے اسلاف کی سیرت اور ان کے واقعات کو لے کر مدنی پھول بیان کیے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے, بچوں کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض والدین سمجھتے ہیں بالکل عجیب سی بات ہے, تو بھائی آپ اپنے بچپن میں چلے جائیے کہ آپ نے کہانیاں نہیں سنی, اور اپنے بچپن میں جا کے یہ نہیں کہے گا ہاں بھائی ہم نے نہیں سنی. تو 100 لوگوں کا انٹرویو کر لیں, ان سے پوچھیں بچپن میں سنی یا نہیں سنی, تو وہ بتائیں گے ہاں جی اکثر یہ بتائے گی سنی. عدنان بھائی آپ نے سنی؟
جی سننے کے ساتھ ساتھ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی ایک ایک آٹھنے اس طرح طور میں جو چھوٹی چھوٹی سی کہانیوں پر
کتابیں بھی ملتی,
چھوٹی ڈائریاں ہوتی تھیں کاپیاں ہوتی تھیں, وہ 6-8 صفحے میں ختم ہو جاتی تھی.
جی جی جی, وہ کچھ بڑے ہوتے تھے تو پھر وہ خود بھی سنانے کا سلسلہ رہتا تھا. بہرحال میں بھی آج ایک بہت پیارا واقعہ لایا ہوں, اور اس میں جو ہے وہ سید زادے کا فیضان ہے. بالکل
واہ,
ہمارے عابد باپو نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ سنائیں آج, تو انشاءاللہ عزوجل میں وہ سنا رہا ہوں. اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ محرم الحرام 1440 ہجری میں موجود ہے, تو آپ اسے وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. چلیں جی مدنی منع اور منیا تیار ہو جائیں, بڑا پیارا سا واقعہ سنا رہا ہوں اور مدینے کے حقیقی مدنی منوں کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو.
سبحان اللہ,
واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک موقع پہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ گم ہو گئے. اور گم ہونے کا واقعہ کیسے ہوا کہ نبی کریم علی صلات و سلام اپنے صحابہ اکرام علی رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی یہ گھبرائی ہوئی آئی, اور انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین یہ غائب ہو گئے ہیں. اب یہ جب غبناک خبر سنتے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بے قراری کے عالم میں صحابہ اکرام علیم رضوان سے فرشاد فرمایا اٹھو میرے بیٹوں کو تلاش کرو. صحابہ اکرام سے کیا فرمایا؟ اٹھو اور میرے بیٹوں کو تلاش کرو. اب آپ ذرا تھوڑا سا تصور بھی کر لیجئے کہ ام ایمن آئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور بتا رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے آپ کے جگر گوش حضرت حسنین کریمین جو ہے وہ غائب ہو گئے. اب کیا کیفیت ہوگی؟ ہر کسی کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ایک فطری چیز ہے یہ تو. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین سے جتنی محبت فرماتے تھے وہ ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے, تو بہت زیادہ محبت فرماتے تھے, ان کو چومتے تھے, ان کو سونگتے تھے, اور فرمائے میرے دو پھول ہیں جنتی پھول ہیں. تو بہرحال جب وہ خبر لے کر آئیں کہ حسنین کریمین کھو گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار ہوئے اور صحابہ اکرام علی رضوان سے فرمایا اٹھو اور میرے بیٹوں کو ڈھونڈو. اب سب صحابہ, روایت میں آیا کہ سب صحابہ جس کا جہاں رخ پڑا وہ ڈھونڈنے نکل گیا, کیونکہ اب یہ تو ہے نہیں پتا کہ کہاں گئے, تو ہر کوئی اپنی اپنی سمت میں گویا کہ چل دیا. تو ایک جگہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے گئے. اب چلتے چلتے ایک پہاڑ آ گیا, جب وہ پہاڑ آیا تو اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک اژدہا اپنی دم پہ کھڑا ہوا ہے. سانپ جو ہے وہ چلتا ہے تو زمین سے چپٹ کے چلتا ہے, اور جب بیٹھتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہی کیفیت گویا کہ تھی, وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں, اور حسنین کریمین دونوں جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں.
اللہ اکبر.
تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھتے ہی تیزی سے اژدہے کی طرف بڑھے. اژدہے نے جیسے ہی دیکھا کہ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, وہ پتھر کے پیچھے جا کے چھپ گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن اور امام حسین کے پاس تشریف لائے اور دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ کیا, اور ان کے چاند سے چہروں پر دست شفقت پھیرا اور ارشاد فرمایا, اللہ اللہ میرے ماں باپ تم پر قربان, تم دونوں اللہ کے ہاں بہت عزت والے ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو اپنے قریب کیا, اور اب ذرا تصور کیجیے امام حسن بھی امام حسین بھی دونوں مدنی منڈے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے سے, تو ان کو اپنے قریب کیا, ایک کو ایک کندھے پہ بٹھایا دوسرے کو دوسرے کندھے پہ بٹھایا اور تشریف لے چلے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دلکش منظر دیکھا تو وہ کہنے لگے, اللہ عز و جل آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے, آپ حضرات کی سواری کتنی اعلیٰ ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار تھے دونوں شہزادے, تو انہوں نے کہا آپ کی سواری یعنی جس کے کندھوں پہ آپ سوار ہیں وہ کتنا پیارا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سن کر ارشاد فرمایا, اے سلمان یہ دونوں سوار بھی تو بہت عمدہ ہیں اور ان کے والد, یہ دونوں سوار یعنی حسنین کریمین امام حسن اور حسین یہ دونوں بہت عمدہ ہیں اور ان کے جو والد ہیں ان کا مقام تو ان دونوں سے بھی بڑا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے حسنین کریمین کی سیرت کا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا. تو میرے پیارے پیارے مدنی منوں اور منیوں ہم اس سے یہ سبق سیکھیں, ہم سے کہ مراد کیا ہے مدنی منع منیاں بھی سیکھیں اور بہرحال والدین بھی سیکھیں. تو ہمیں یہ ملتا ہے پتہ کہ ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بڑوں کے پاس رہیں, اپنے گھر کے آس پاس رہیں, جن جگہوں پہ ہمیں جانے کی اجازت ہے صرف وہیں پہ جائیں. کیونکہ اگر ہم گھر والوں کو بغیر بتائے یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر یا گویا کہ ہم رستے پہ نکلے کسی اور ابھی نا سمجھ ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ ہمیں رستے یاد نہیں رہتے, تو پھر کوشش کریں کسی ایسے انجان رستے پہ نہ جائیں جہاں سے واپسی پہ رستہ بھول جانے یا کھو جانے کا اندیشہ ہو. تو جیسے امی ابو کہتے ہیں, جیسے گھر کے بڑے کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں رہیے اور گھر کا لاک بھی نہ کھولیے بغیر پوچھے, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, بڑے کھولیں گے دروازہ کھولنا ہوگا تو لاک کھولنا ہوگا, تو ان ساری چیزوں میں آپ احتیاط کیجئے, جیسے آپ کے بڑے کہتے ہیں ویسے کریے. کہیں اللہ نہ کرے جب کوئی چھوٹا سا مدنی منا چھوٹی سی مدنی منی کھو جاتی ہے راستہ بھول جاتی ہے تو بعض اوقات آپ بھی تکلیف میں آ جائیں گے, آپ رونے لگیں گے امی ابو کو یاد کر کے, راستہ یاد ہوگا نہیں, ہو سکتا ہے آپ کو فون نمبر بھی یاد نہ ہو گھر کا ایڈریس بھی یاد نہ ہو, تو پھر آزمائش میں آپ بھی آئیں گے آپ کے والدین بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, آپ کی خوشیاں آپ کے والدین کو دیکھنا نصیب فرمائے اور آپ کو مطیع و فرما بردار بھی بنائے, شریعت کا شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. والدین کو بھی چاہیے کہ بہرحال بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو بٹھائیں, ان کو ٹائم دیں, کیونکہ محبت تو فطری چیز ہے, والدین بھی کرتے ہیں اولاد بھی کرتی ہے, لیکن بعض اوقات اس محبت کو ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے بالخصوص بڑوں کی طرف سے, کیونکہ بچوں میں اتنا سینس اتنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ جب آپ ان کو کسی چیز سے روک رہے ہو تو وہ یہ بات سمجھ سکیں, ایڈمٹ کر سکیں کہ ہمارے بڑے جس چیز سے روک رہے ہیں ہمارا اس میں فائدہ ہے. تو ہم انہیں اپنی محبت جو ہے اس کا اظہار کریں, انہیں بتائیں کہ بیٹا ہم جس چیز سے آپ کو روک رہے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور یہیں پہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو بہت ساری چیزوں سے روک رہے ہوتے ہیں, مدنی منوں کو منیوں کو روک رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا, تو اللہ رب العزت بھی ہمیں بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے, بلکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارا تو فائدہ ہے. تو نہیں جی, بالکل اللہ رب العزت سب, بلکہ روایتوں میں آیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے, تو وہ جس چیز کی ہمیں ترغیب دیتا ہے جس بات کا ارشاد فرماتا ہے جس بات سے منع کرتا ہے ہمارا اسی میں فائدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے بڑھیں گے اور ایک بات یہ بھی بیان کرنی تھی کہ عظمت کردار جو ہے صحابہ اہل بیت کی ایک ایک واقعہ یا ایک ایک پہلو جو ہے وہ انشاءاللہ حضرت مبلغین سے لیں گے. کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں. مہروز بھائی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمہ حیدر ہر ایک اس کی شاخ. اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو مدنی پھول عطا فرما رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ عزوجل ہم سب کو سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نفوس قدسیہ کے توسل سے بنائے.
آج کا پورا سلسلہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے اسی شعر کی تشریح ہے، اور مفتی صاحب نے شروع میں ایک بات کہہ دی تھی کہ ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں اور کسی بھی معظم دینی کو جو عظمت اور رفعت حاصل ہے وہ نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں انہی چیزوں کو بیان فرمایا. اگلی کال دیجیے.
سلیم مرزا تاریخ باہر مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ معلوم کرنا تھا آپ نے استغفار کی سزائی بتائیں، استغفار ہے کیا؟
ٹھیک ہے جی، استغفار کے فضائل بتائیں، استغفار ہے کیا چیز؟
جی میں نے عرض کی تھی کہ استغفار کا لفظی معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنا، مغفرت کا سوال کرنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. یہ دو تین جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور بھی کئی الفاظ ہیں جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، بزرگان دین کی طرف سے تعلیم کیے جاتے ہیں. تو ہر وہ کلمہ، ہر وہ جملہ جس میں استغفار، بخشش طلب کرنے کا معنی پایا جائے وہ استغفار.
یعنی محض استغفر اللہ بھی کہا تو یہ استغفار
ہو گیا.
ٹھیک مفتی صاحب، یہ توبہ جو ہے وہ بھی استغفار میں داخل ہوگی کہ توبہ کرتا ہوں یا اللہ عزوجل میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا، شریعت کے دائرے میں لے کر چلوں گا؟ تو یہ
توبہ اور استغفار یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آدمی کا رجوع کر لینا.
ٹھیک ہے.
یعنی جو نافرمانی کر کے وہ گویا اس بارگاہ قدسیہ سے وہ گویا دور ہو رہا تھا تو واپس پلٹ آئے.
ٹھیک ہے.
تو جس کو ایک محاورہ ہے صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے.
جی جی.
تو بس اوقات ایک گناہگار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، بس آگے کیا منزل تو ہے ہی نہیں نا.
ٹھیک ہے.
گویا گھر سے کوئی نکل رہا ہے تو وہ منزل سے ہی دور ہو رہا ہے.
اللہ.
تو واپسی پلٹنا اس کو کہتے ہیں توبہ. تو آدمی اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیا ہے، جو نافرمانی کی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے.
ٹھیک.
تو یوں اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرے اور ساتھ میں اپنی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو اس نے گناہ کیے ہیں، ان پہ معافی مانگے، مغفرت طلب کرے، اس کو استغفار کہتے ہیں. تو نارملی ان دونوں چیزوں کو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.
ٹھیک ہے. اس پورے جملے میں دونوں شامل ہو،
دونوں شامل ہو جاتے ہیں.
مفتی مفتی ہوتے ہیں جی، پورے جملے میں جو ہے وہ دونوں باتیں شامل ہو گئی. اگلی کال دیجیے.
سلسلہ صحابہ اہل بیت علی مردوان کے فضائل کے اندر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو جمعے کے خطبے کے اندر تھوڑا سا خطبہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں، تو اس کی ریزن کا بیان فرما دیں.
ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کھڑے کھڑے دونوں خطبے کیوں نہیں پڑھ دیتے، بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟
دیکھیں، ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں اور ان کو بطور دین فرمائے ہیں، ان کو عمل فرمایا، ان کی ترغیب دلائی ہے، تو ہم اس کے اندر چون چرا نہیں کریں گے کہ یہ کیوں تو وہ کیوں.
ٹھیک.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو خطبوں کے درمیان، یعنی پہلے خطبہ دیا پھر بیٹھ جاتے پھر دوسرا خطبہ دیتے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے. تو اس سنت کو قیامت تک مسلمان عمل میں لا رہے ہیں. بالفرض اگر کوئی نہیں بیٹھتا
جی
تو خطبہ ہو جائے گا لیکن سنت کی ادائیگی سے محروم ہوگا. پھر اس خطبے کے دوران بیٹھنے کی ایک حکمت جو ظاہر ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا وہ واعظ و نصیحت پر مشتمل.
ٹھیک.
اب بھی ہم وہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان میں آیات اور احادیث ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوتا تھا اس میں اپنے صحابہ کو اور جو وہاں موجود افراد ہوتے تھے ان کو واعظ و نصیحت ہوتی تھی. اب اس واعظ و نصیحت کے بعد کچھ بیٹھ کر آرام اور آرام کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو اب یہ ہے, اب نارمل ہمارے ہاں باقاعدہ کتابیں آ چکی ہیں, ان کتابوں میں مہینوں کے حساب سے وہ خطبے, جو مہینہ چل رہا ہے اس حساب سے خطبے ہوتے ہیں, یا جو بیان کیا بعض کتابوں میں اسی بیان سے ریلیٹڈ کچھ احادیث اور آیت قرآنی پر خطبہ مشتمل ہوتا ہے. تو اب خطبہ دینے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں آیات اور احادیث اس کا مطلب کیا ہے, سننے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ آیات احادیث کیا پڑھی گئی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک رسم ادا ہو جاتی ہے خطبے کی, حقیقی معنوں میں خطبہ وہ واعظ و نصیحت ہے. تو جب خطبہ باقاعدہ خطیب دے رہا ہو, جو آیات پڑھ رہا ہو, جو احادیث وہ پڑھ رہا ہو, تو باقاعدہ اس کو ان کے معنی پر غور خوض کرتے ہوئے ایک ذہن یہ بنانا چاہیے کہ میں اپنی اس سننے والوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے جی, آخری بات کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ, پہلے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں, پھر مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے, اور انشاءاللہ عدنان بھائی سے کچھ دو چار اشعار بھی سننے. راشد بھائی آخری بات,
صحابہ کرام اور اہل بیت دھار کے جو فضائل بیان ہوئے تو صرف یہ فضائل کی حد تک نہیں ہیں, بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے تو ان کا کردار بھی ایسا تھا کہ ان کی تعریف کی جائے. کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے قرب پایا اور حقیقی عشق و محبت کا تعلق رکھا, تو محبت جو ہے وہ اطاعت پر ابھارتی ہے. تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی, تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی جھلک صحابہ میں بھی نظر آتی ہے, اہل بیت اطہار میں بھی نظر آتی ہے. اور قرآن مجید برہان رشید کی کئی آیات اگر آپ دیکھیں جن میں اچھے اعمال کا, اچھی صفات کا ذکر ہے اور مومنین کے اچھے اوصاف بیان کیے گئے ہیں, اگر ان آیات کا شان نزول دیکھا جائے, تفاسیر کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے, تو کسی نہ کسی آیت کے پیچھے, کسی نہ کسی خوبی اور عمدہ وصف کے پیچھے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی ادائیں نظر آتی ہیں. تو قرآن مجید میں جو اوصاف بیان کیے گئے, احادیث مبارکہ میں جو اسوہ حسنہ بیان کیا گیا, اس کی عملی تصویر صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں. ہم صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھیں, ان کے فضائل سے رتب اللسان رہیں اور ان کی سیرت پر عمل پیرا رہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی حقیقی معنوں میں عاشق رسول بن جائیں گے
انشاءاللہ. عدنان بھائی آپ.
صحابہ کرام علی مردوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ مکتب سے فیض یافتہ تھے, آپ کے شاگرد تھے, تو کردار کی وہ بلندیاں, وہ عظمتیں جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی تھی, وہ انہی کا حصہ تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی تربیت فرمائی تھی ان کی, اور کیسا فیضان تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا. جاں بلب ہیں, میدان جنگ ہے صحابہ کرام علیہ مردوان. تین صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے. حضرت ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے پاس اتنا پانی تھا کہ ایک شخص کو سیراب کر سکوں. فرماتے ہیں, میرا چچا زاد بھائی جو ہے وہ گم تھا, اور میرا گمان یہ تھا کہ وہ شہید کر دیا گیا ہے. پانی لے کر اس لیے چلا کہ اگر کہیں مل گیا اور کوئی زندگی کی رمق باقی ہوئی تو اسے دوں گا, یا اس کے منہ سے جو ہے اس کے چہرے سے جو خون وغیرہ ہوگا اس کے زخموں کو صاف کروں گا. فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب پہنچا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پانی پلاؤں, انہوں نے اشارہ کیا ہاں مجھے پانی پلاؤ. جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص کے کرہنے کی آواز آئی, اور میرے جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے فرمایا کہ اس کی جانب جاؤ. فرماتے ہیں کہ میں اس طرف بڑھا, وہ حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو زخمی تھے. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پانی ان کے قریب کرنا چاہا تو ایک اور شخص کی آواز مجھے سنائی دی, انہوں نے فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ. فرماتے ہیں کہ جب میں اس زخمی تک پہنچا تو وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جام شہادت نوش کر
اللہ
واپس حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا. فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے پیارے ہو چکے تھے. اور جب میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا, ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی جان آفرین کے سپرد کر چکے تھے. یہ صحابہ کرام علیہ مردوان آپ دیکھیں, کیسی عظمت, کیسی رفت, کیسا اخلاص, اپنے مسلمان بھائی کا احساس کرنا وقت آخر, ایثار کی ایسی مثال یہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا حصہ تھا, جس کے اندر سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی تعلیم تھی کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دے رہا ہے, تو ہمیں بھی خود غرضی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے, خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایثار کرنا چاہیے, ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ اور درد تسلیم کرتے ہوئے یا محسوس کرتے ہوئے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے.
سبحان اللہ, صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں درس مل رہا ہے. اس سے آخری بات,
اہل بیت اطہار کے عظمت و شان اس سے ظاہر ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ذکر کیے گئے ان ہذہ الصدقات انما ہی اوساخ الناس، کہ یہ جو صدقات ہیں زکات وغیرہ ہیں یہ لوگوں کے میل کچیل ہیں. فرمایا وَإِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدْ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدْ، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حلال نہیں ہے اور نہ حضور کی اولاد کے لیے. ایک موقع پر زکات اور اس طرح کی کچھ ساز و سامان جمع تھے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صغر سنی میں کم عمری میں وہ کھجور آپ نے اٹھا لی اور منہ میں رکھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجور واپس لی. اور چونکہ یہ صدقات لوگوں کے مال کے میل ہیں،
ٹھیک ہے،
اور میل آل محمد کے لیے نہیں ہے، تو یہ اس سے صحابہ کرام علیہ السلام یہ یعنی آل اہل بیت اطہار اور بالخصوص جو سادات کرام ہیں جن کے اوپر یہ زکوٰۃ وغیرہ کے اموال ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ان کو یہ عزت شرف عظمت کس چیز کی بدولت حاصل ہوا؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی رشتہ حاصل ہونے کی وجہ سے. دنیا کا کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی تقوی پرہیزگاری میں اس کا عرفہ اور اعلیٰ مقام ہو، جی، اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، بحاجت ضرورت. لیکن آل محمد کا کوئی بھی فرد،
جی،
جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آل ہے، آل عباس ہیں، آل حمزہ ہیں، آل علی ہیں، اسی طرح جو امام حسنین کریمین ان کی جو اولاد ہیں، یہ چاہے یعنی غربت بظاہر غربت کی انتہا درجے کی حالت میں بھی ہوں تب بھی ان کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ مال کا میل ہے اور اہل بیت اطہار کی جو عظمت و شان اتنی پاکیزہ اور بلند و بالا ہے کہ یہ مال کا میل انہیں زیب نہیں.
یہ ان کی خصوصیات ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. البتہ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال اپنے پاکیزہ مال میں سے، اپنے ستھرے مال میں سے اگر ایسے سیدزادے ہیں، آل رسول ہیں جو حاجت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقات واجبہ نہیں دیں گے، لیکن اپنے طیب طاہر پاکیزہ مال میں سے بالکل ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. بلکہ ان کی مدد کیا کرنی چاہیے، ہم ان کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، تو جو دیں گے در حقیقت ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو ملا ہے وہی ان کو دیں گے. آخری سیگمنٹ بھی ہے ہمارا، آخری بات بھی ہے، اور وہ ہے آج کی بات. آج ہم نے سلسلے میں کیا کیا گفتگو رہی اور کیا کیا سیکھا. سب سے پہلے ہماری گفتگو یہ ہوئی کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین اہل بیت اطہار میں داخل ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. تیسرے وہ افراد ہیں جو خصوصی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر ان پہ شفقت فرماتے ہوئے، رحمت فرماتے ہوئے ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا، تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اور اہل بیت کی فضیلت، ان کی پاکیزگی کو قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا گیا، ان سے محبت کیے جانے کو بھی قرآن نے بیان کیا. اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام عالم رضوان سارے کے سارے جتنے بھی صحابہ ہیں، کہ صحابی وہ، عدنان بھائی نے بیان کیا کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، تو وہ صحابی ہیں. اب وہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا صحابی، اور ان میں کوئی چھوٹا ہے نہیں، سارے بڑے ہیں. تو وہ سارے کے سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں لائق تکریم بھی ہیں، لائق تعظیم بھی ہیں. قرآن کریم فرقان حکیم کی متعدد آیات ہمارے عدنان بھائی نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور پھر ان کے ایمان کو گویا کہ ایک معیار قرار دیا گیا ہے. پھر ان کے فضائل اور عظمتوں کو بیان کیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جس کا جتنا تعلق گہرا ہوتا جائے گا، قربت بڑھتی جائے گی، تو اس کی عظمت اور رفت بھی اتنی زیادہ بڑھتی جائے گی. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق، عشق اور محبت کی بنا پہ ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت، ان کی عظمت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کا جو کردار ہے، جو ہمارے آخری بات میں آئی، ان سب کا کردار، صحابہ جو ہیں وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اور اہل بیت اطہار جو ہیں یہ کشتی نوح کی مانند قرار دیے گئے ہیں. تو دونوں کا دامن تھامیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی شعر کو عدنان بھائی سے سنتے ہوئے اپنا سلسلہ اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اہل بیت کی محبت میں جمع ہوا رکھے, استقامت عطا فرمایا, اور ان کے جو نقش قدم ہیں اس کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.
صحابہ کا گدا
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
باغ جنت کے ہیں بہرے کی مدحا خانے اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے کی مدحا خانے